خدا کا تصور مختلف مذاہب میں کیا ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات یہ تھی کہ آپ دوسرے مذاہب کو چھیڑ دیں اور بتا دیں. اس میں ایک خطرہ اور ایک خدشہ جو پیش نظر رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خود اس مذہب سے تعلق نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ بتانا کہ دوسرے کا تصور وہ ہے بھی یا نہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر اس مذہب کے ماننے والے کسی قسم کی تنقید برداشت کریں ہی نہیں تو آپ کے لیے بتانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے, آپ صحیح بات بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے سوچا چونکہ یہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو لہذا یہ بتایا جائے کہ صاحب یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے, اس میں تصور پروردگار کیا ہے. تو ہم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ میرا بنیادی طور پر لسانیات سے تعلق ہے مذہب سے نہیں. اس لیے ایک ایسا پیسج کا میں نے انتخاب کیا جس کا کہ زبانوں سے کچھ تعلق ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں ایک عید ہوا کرتی تھی جسے عید فصح کہتے تھے, وہ ان کی قربانی کی عید تھی, آپ اسے یہودیوں کی عید الاضحیٰ کہہ لیجئے. اس کے بعد جو ہے ان کا حج ہوا کرتا تھا اور حقیقتاً وہ اسے عبرانی زبان میں حاگ ہی کہتے تھے اور اب تک وہ اسے حاگ ہی کہتے ہیں کیونکہ عربی کا عبرانی کا گاف جو ہے وہ عربی میں جیم میں بدل جاتا ہے تو وہی لفظ حج بن گیا. تو اس حج کے لیے تمام لوگ آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے, تو وہاں پہ مختلف جگہوں کے نام دیے ہوئے ہیں کہ صاحب کاپادوکیا سے اور آسیا یعنی ایشیا کوچک سے, ماں بین النہرین سے, عراق سے, ادھر سے ادھر سے, دنیا بھر سے, اور بیچ میں ایک یہودیہ کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ یہودیہ کی کوئی تک نظر نہیں آتی کیونکہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور یروشلم یہودیہ کے اندر ہی واقع ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص کراچی میں بیٹھ کے یہ کہے کہ میں پاکستان سے آ رہا ہوں. تو دوسرے جو ہم مخطوطات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخطوطات میں وہاں پہ یہودیہ نہیں ہے بلکہ انڈیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں. تو بہرحال یہ دنیا کے مختلف جگہوں سے آئے. جب وہ لوگ ایک پیغام سنتے ہیں تو ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنی اپنی زبان میں یہ تقریر سن رہے ہیں, آخر یہ بات کیا ہو گئی ہے؟ تو مجھے ان زبانوں سے دلچسپی کی وجہ سے یہ سوال ذہن میں آیا کہ صاحب ایک زمانہ تھا جب یہودی صرف اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ پہلے بات تو یہ کہ آپ دوسرے کے سامنے کوئی تبلیغ کیجئے ہی نہیں. جب ان میں تبلیغ کرنے کا دورہ آیا تو انہوں نے کہا صاحب ہم دوسرے کو یہودی بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ایک تو وہ مکمل یہودی بنے, ختنہ کرائے, ساری شریعت پہ عمل کرے, حلال و حرام کی تمیز برقرار رکھے, اور یہ ہے کہ زبان وہی بولے جو ہم بولتے ہیں. کیونکہ جب پروردگار نے اپنا کلام عبرانی میں اتارا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی دوسری زبان بولنے والے؟ آپ اپنی زبانیں ویسے بولتے ہیں, بولتے رہیے, لیکن جس وقت عبادت ہوگی اس وقت آپ عبرانی ہی بولیں گے اور کوئی زبان نہیں بولیں گے. پروردگار نے اہتمام ایسا فرمایا کہ بخت نصر آئے حضرت اور انہوں نے آ کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو ادھر ادھر پھیلا دیا. اب جب وہ ادھر ادھر پھیل گئے تو اب مجبوری یہ ہوئی کہ چند ایک نسلوں کے بعد لوگ عبرانی اب کہاں سے بولیں کہ وہ ماحول ہی میں نہیں ہے, دوسری زبان ہی بولی چلی جا رہی ہے. عام طور پر زبانے میں یونانی بولی جاتی تھی. تو اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اپنی کتاب کا یونانی زبان میں ترجمہ کر لیا جس کا نام سپٹواجنٹ رکھا گیا. اور اس کے پیچھے روایت یہ گھڑی گئی کہ صاحب 70 آدمی تھے جنہوں نے مل کے یہ ترجمہ کیا. ہر آدمی کو الگ الگ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کہ آپ پوری کتاب کا ترجمہ کریں, اور جب وہ تراجم 70 کے 70 ملائے گئے تو کہیں پہ زیر زبر کا کوئی فرق دکھائی نہیں دیا, سب ایک جیسے تھے. تو لہذا معلوم ہوتا ہے یہ الہامی ترجمہ ہے. لیکن جب آپ اس ترجمے کو پڑھتے ہیں تو زبان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے تراجم ہیں, بلکہ ایک کتاب کا بھی ترجمہ بعض دفعہ ایک آدمی نے نہیں کیا, 2-3 افراد نے کیا, کیونکہ اسٹائل سے فوراً پکڑا جاتا ہے آدمی. بہرحال اس کے بعد وہ یونانی کا دورہ چلتا رہا. جس زمانے کی اب بات ہو رہی ہے یہ وہ دور تھا جبکہ رومیوں کی حکومت آ گئی تھی. اگرچہ سرکاری زبان لاطینی تھی لیکن لوگ عام طور پر یونانی بولتے تھے, کیونکہ سکندر اعظم نے ایک کام یہ کیا کہ جہاں کہیں بھی گئے یونانی تہذیب ساتھ لے کے گئے اور یونانی زبان ساتھ لے کے گئے. اس کے اثرات آپ کو اس علاقے میں بھی دکھائی دیتے ہیں, یہاں تک کہ اب بھی, چونکہ آج کل میں کچھ سرائکی پہ کام کر رہا ہوں تو سرائکی میں ایسے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں جو کہ یونانی زبان سے آئے ہیں. اور مثلا فعل مستقبل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اردو میں آپ اس میں گا گے گی گ لگاتے ہیں, اب سب میں تقریباً وہی ہے, یا آپ اس کو بدل کے ج لگا دیتے ہیں. سنسکرت میں اور یونانی میں جب بھی فعل مستقبل بناتے ہیں تو س کی آواز لگاتے ہیں, اور سرائکی میں بھی وہی س کی آواز آج تک چلی آ رہی ہے. تو وہ اثرات موجود ہیں. تو اس زمانے میں وہ یونانی بولا کرتے تھے اور وہ لنگوا فرانکا تھی، تقریباً سب لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی. جیسے انگریز کے دور میں انگریزی چل رہی تھی تو وہ اس قسم کی آپ بات سمجھ لیجئے. اب چونکہ پہلے سے ترجمہ بھی ہو چکا تھا اور لوگ یونانی زبان بول بھی رہے تھے، تو اب یہودیوں میں ایک نیا تصور ابھرا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہودی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یونانی آنی چاہیے، کیونکہ یونانی زبان میں موجود ہے. یہاں ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ جہاں مختلف جگہوں سے لوگ آئے لیکن ان کے سامنے کلام ان کی اپنی اپنی زبانوں میں پیش کیا گیا. یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جسے دوسری زبان پر فوقیت ہو. اگر کسی زبان میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جسے آپ الہامی سمجھتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس زبان کو دوسری زبانوں پر کوئی فضیلت ہے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس وقت وہ لوگ وہی زبان بولتے تھے، لہذا پیغام دینے والے کو وہی زبان استعمال کرنا تھی. آج اگر وہ آئے تو وہ زبان استعمال کریں گے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ زبان، بجائے اس کے کہ آپ سب کے اوپر یہ عذاب نازل کر دیں کہ آپ ایک ہی زبان سیکھیں، آپ یہ کیوں نہ کریں کہ وہ کلام اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدا کی طرف سے ہے تو اسے ان لوگوں کی زبان میں اویلیبل کر دیں تاکہ وہ اپنی زبانوں میں پڑھ سکیں. اور دوسری بات جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ ہے کوئی ثقافت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ پریمیٹیو کلچر ہے. یعنی یہ وہ نومن کلیچر اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ پریمیٹیو کلچر ہے اور یہ جو ہے یہ سویلائزڈ کلچر ہے. کوئی بھی نہیں، وہ پریمیٹیو کلچر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو ہو سکتا ہے لیکن ان کے نقطہ نظر سے قطعاً پریمیٹیو نہیں ہے، بلکہ ہم پریمیٹیو ہیں. مارگریٹ میڈ نے ایک کتاب میں بہت اچھا لکھا ہے کہ جب وہ گئیں یونیسکو کے ساتھ تھیں اور ایک قبیلے میں وہ کام کر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس پورے قبیلے میں میں ہی ایک ایسی خاتون تھی جو کپڑے پہنے پھر رہی تھی. وہاں پھر خواتین اور مرد دونوں ہی ننگے پھرتے تھے. تو کہنے کی ایک محترمہ تھیں، وہ علاج کے لیے آتی تھیں، تو ان سے کچھ دوستانہ تعلقات ہو گئے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ تم لوگ کو شرم نہیں آتی ننگے پھرتے ہو؟ وہ کہنے لگی بی بی شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کپڑے پہنے پھر رہی ہیں، آپ کے پاس کون سی ایسی عجیب و غریب چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ تو ہم تو کوئی کسی سے کچھ نہیں چھپاتے. تو وہ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد آخر مجھے بھی احساس سے جرم ہونے لگا کہ میں کچھ عجیب و غریب ہوں، تو میں نے بھی کپڑے اتار دیے. دوسرے لوگوں کو اس سے شکایت تھی کیونکہ وہ ان کا ایک ماحول تھا، وہ ایک ان کا ایک کلچر تھا. تو اگر آپ اپنے کلچر کو دوسرے کلچر پر نافذ کر دیتے ہیں تو یہ امپیریلزم کی ہی ایک مثال ہے. اگر آپ اپنی زبان کو دوسروں پہ نافذ کر دیتے ہیں یہ بھی امپیریلزم کی ایک مثال ہے. مذہب میں سب سے بڑی خرابی یہی رہی ہے، تقریباً تمام مذاہب میں، کہ وہ جہاں بھی مذہب گیا وہ اپنی زبان لے کے گیا اور اس نے وہ اپنی زبان ان پہ نافذ کر دی، اور جس جگہ سے وہ مذہب نکلا تھا وہاں کا کلچر نافذ کرنے کی کوشش کی. تو یہ لنگوسٹک امپیریلزم اور کلچرل امپیریلزم کی بدترین مثالیں ہیں. اور یہاں پروردگار اس امپیریلزم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ کوئی امپیریلزم نہیں چلے گا، کسی کی زبان کو کسی کی زبان پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ خدا ساری زبانیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے تو پھر آپ اپنی زبان میں اس سے بات کیوں نہ کریں، وہ آپ سے آپ کی زبان میں بات کیوں نہ کریں. صرف یہی نہیں کہ آپ اس سے اس کی زبان میں بات کریں، بلکہ اب یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ بھی ہم سے ہماری زبان میں گفتگو کرے، کیونکہ ہم اس کی گفتگو نہیں جانتے، زبان نہیں جانتے کون سی ہے. تو وہاں پہ یہی تھا کہ خدا ان سے اس زبان میں گفتگو کر رہا تھا جو زبان وہ سمجھ رہے تھے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کر رکھا تھا کہ یہ زبان ہے جس میں خدا گفتگو کر سکتا ہے اور دوسری زبان نہیں، آج وہ اسٹینڈرڈ کیوں ٹوٹ گیا. یہیں سے آپ یہ دیکھیے کہ کتابوں کے تراجم کرنے کا فلسفہ نکلا، کہ صاحب کیونکہ آپ تمام سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ زبان پڑھیں، تو لہذا آپ ان زبانوں میں ترجمہ کر دیجئے تاکہ وہ انہیں پڑھ لیں. اب یہاں پر ایک بہت بڑی قباحت آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی کا تصور یہ تھا کہ یہ عبرانی جس طرح سے لکھی ہوئی ہے وہ تمام آراب کے ساتھ، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے الہام کے تحت لگائے تھے. تاریخی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی آراب وغیرہ لگائے ہی نہیں جاتے تھے، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے، کیونکہ ان کی مادری زبان تھی. ہم اردو کے اخبار میں نہیں لگاتے، ہم اردو کا اخبار آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انگریز کے لیے کوئی کتاب لکھنا ہو تو آپ اس پہ آراب لگائیں گے تاکہ اس کو معلوم ہے اس لکھا ہوا اس لکھا ہوا ہے، جو ان لکھا ہوا ہے، جو ان لکھا ہوا ہے یا جوان لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آگے پیچھے سے پتہ ہی اس کو نہیں چلتا. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب دوسروں کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کرنا شروع کیا تو اس میں اعراب لگائے تاکہ صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں. اب جب تراجم کی باری آئی تو مشکل یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ صرف یہی خیال نہیں تھا کہ یہ زیر زبر پیش بھی اللہ میاں نے لگا دیے ہیں, بلکہ یہ کہ یہ ایسی فصیح و بلیغ زبان میں ہے کہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا وہ فصاحت و بلاغت کے معیار پر اس کو رکھ دیا گیا. اور یہودی حضرات نے جو زیادتی کی وہ دوسرے حضرات نے بھی کی. وہ یہ کی کہ چونکہ عبرانی میں انہوں نے جو کچھ پڑھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, تو اس کے بعد جتنی بھی گرامرز مرتب کی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق مرتب کی گئیں. یہ نہیں دیکھا گیا کہ لوگ زبان کیسے بول رہے ہیں, بلکہ یہ چونکہ اس کتاب میں یہ زبان ایسے آئی ہے تو ایسے ہی ہونی چاہیے, اگر لوگ بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں. تو ڈسکرپٹیو گرامر نہیں لکھی گئی, پرسکرپٹیو گرامر لکھی گئی, جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے. اور ہمارے یہاں انگریزی اور دوسری زبانیں اسی پرسکرپٹیو گرامر کے تحت پڑھائی جاتی ہیں کہ ایسے کہنا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ آج کل وہ خود کیسے کہہ رہے ہیں. وہ ہر ایک اٹس می کہہ رہا ہے, لیکن وہ اب بھی ہو وہ یہ, لیکن نہیں, گرامر کے اعتبار سے اٹس آئی ہونا چاہیے. بھئی ہونا تو چاہیے, لیکن وہ نہیں بولتا جس کی زبان ہے. آپ مجھ سے بلوائے چلے جا رہے ہیں, کہو کہ اٹس آئی, عذاب تو نازل کر دیا. تو انہوں نے وہ گرامرز جو مرتب کی اس کتاب کی روشنی میں, تو یہ نہیں دیکھا کہ زبان کیسے استعمال ہو رہی تھی. اس کے لیے پروردگار نے کچھ اور اہتمام کر دیا کہ 1947 میں جو مخطوطات ملے وادی قمران میں, اس کے بعد ابلا کے مقام پہ اور نوزی کے مقام پہ اور ماری کے مقام پہ, وہ کنانی زبان میں اور پرانی جس کی عبرانی کی شکل تھی, تو ان کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ زبان ایسے بولی جا رہی تھی, یہ جو ان کے قواعد تھے, اور بعد میں ایک مذہبی طور پر ایک خاص قسم کی زبان ایجاد کر لی گئی, کیونکہ وہ عام لوگوں کی زبان ویسی نہیں تھی. تو اب ہم تعین کر سکتے ہیں کہ صاحب اس میں کوئی ایسی خوبی پائی بھی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی, کیونکہ اب معیار ہمارے نزدیک وہ کتاب نہیں ہے. کیونکہ یہ سرکولر ریزننگ یہ ہے کہ پہلے آپ کتاب کو معیار ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ اس زبان کا معیار ہے, پھر اس کے بعد ہر ایک کی زبان کو اس معیار کے مطابق ناپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس معیار پر دوسرے کی کوئی کتاب نہیں اتر رہی تو اس جیسی کتاب کو لکھ نہیں سکتا. یہودیوں کے یہاں بھی اسی قسم کا تصور تھا, دوسری جگہ پر بھی یہی ہو گیا. جب وہ یونانی میں ترجمہ ہو گیا تو اس کے بعد اس جیسا یونانی ترجمہ نہیں لکھا جا سکتا تھا. لیکن تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وہی یونانی ترجمہ جو یہودی حضرات نے کیا تھا عیسائی حضرات نے استعمال کرنا شروع کیا اور اس سے استدلال کرنا شروع کیا کہ اس میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ترجمہ کیا گیا, پھر ایک اور ترجمہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, ایک اور لفظی ترجمہ ہونا چاہیے, لہذا وہ ہو گیا. اور کیونکہ دوسرے نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا, مشکل یہ ہو گئی تھی کہ وہ اس سے استدلال کر رہا تھا. اس اجارہ داری کو توڑنے کے لیے پروردگار نے جہاں یہ اہتمام فرمایا کہ اس یونانی کا بھی معیار نہیں رہا بلکہ دوسرے اور تراجم ہوتے چلے گئے, اسی طرح سے یہ لوگ جو سارے اس دن سن سنا کے گئے, اور یہاں لکھا ہے کہ تقریباً 3000 افراد ایسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا, ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جب گئے ہوں گے تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں جا کے اس کی تبلیغ کی ہوگی, بھائی ہم نے یہ بات سنی ہے, ہمیں یہ اچھی لگی ہے, تمہیں اچھی لگتی ہے تو قبول کر لو. تو مختلف زبانوں میں اسی ایک ہی بات کو بیان کیا گیا ہوگا اور اپنے ماحول کے عین مطابق بیان کیا گیا ہوگا. اب وہاں پر بھی وہ مذہب پھیلا ہی ہوگا, لیکن اگر آپ اس زمانے کے ان تمام ورژنس کا مقابلہ کر کے دیکھیں جو کہ مختلف جگہوں پر رائج تھے, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے نہیں تھے. بنیادی بات ایک تھی لیکن اس کو کہنے کا انداز مختلف تھا. لیکن آج ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے, میں مسیحیت کی مثال دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں بعد میں جو انٹروڈیوس ہوئی زیادہ تو وہ انگریز نے آ کے کی, تو لہذا جو ویسٹرن تھیالوجی تھی وہ ہمارے لیے ایک معیار بن کے رہ گئی کہ صاحب آپ کو اگر عیسائیت ماننا ہے تو ایسے ہی ماننا ہے اور انہی الفاظ میں ماننا ہے, پلے پڑے یا نہ پڑے, نہیں پڑتی تو کہہ دو کہ یہ تو بھید ہے, یہ راز ہے, اور جان چھڑا کے بیٹھ جاؤ, کیونکہ آپ کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسرے کو کیا خواب سمجھائیں گے. لیکن ہم نے اپنے طور پر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے طور پر اس بات کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ہمیں وہ بات کہنا ہو ہم اپنے ماحول میں اس بات کو کیسے کہیں گے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چونکہ عبرانی زبان میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا, اور اسی محاورے کو جب انجیل میں استعمال کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور چونکہ ہم اس محاورے سے واقف نہیں تھے تو دوسرے لوگوں نے اس کا غلط مفہوم یہ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اس طرح سے بیٹے ہیں جیسے ہمارا کوئی بیٹا ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات کے نتیجے میں یہ بیٹا ہوا. جو سننے والے کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس نے چڑ کے کچھ کہا تو سنانے والے نے بجائے سمجھانے کے اور اس کو چڑانا شروع کیا کہ تو نہیں مانتا، تجھے تو ماننا ہی پڑے گا، تو وہ ہے خدا کا بیٹا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ لاہور والا قوت بھائی کیا کفری کلمات بکواس آپ نے لگا رکھی ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ تو سب سے پہلے ہے ہی ضروری، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے. محاورہ کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قوم کا عقیدہ نہیں ابھرا. پوری بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمام بنی اسرائیل جو اللہ میاں کے بیٹے ہیں. اسی قسم کا محاورہ قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نانو ابنا اللہ واہ باؤ ہو، ہم اس یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے حبیب ہیں. تو وہ پیارے کے مفہوم میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن دونوں طرف ضد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نے کہا میں مان کے نہیں دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں یہ منوا کے رہوں گا، اور ماننا ہے تو اسی انداز سے ماننا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے معنی پیارے کے ہیں، کہ پروردگار کو وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان سے خوش تھے، راضی تھے. تو میرا خیال ہے نہ ماننے والوں کو کوئی پریشانی تھی، نہ منوانے والوں کو پریشانی تھی. لیکن چونکہ ایک زبان کو معیار بنا دیا گیا اور اس زبان کے محاورے کو معیار بنا لیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نہ بات سمجھا سکے نہ کسی کی سمجھ میں آ سکی. آپ نے سر پٹول تو کر لی، ایک دوسرے کو مارا تو بہت، قتل و غارت خوب کیا، اور جتنا خون جو ہے وہ خدا اور رسول کے نام پہ بایا گیا اس اتنا کسی اور چیز پہ بایا گی نہیں گیا. آپ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور چنگیز خان وغیرہ کے بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا، مذہب نے اس سے بہت زیادہ کیا ہے. اور بعض دفعہ وہ کچھ کیا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. مثلا ایک زمانے میں بحث یہ چل رہی تھی کہ صاحب مسیح جو ہے اس کی ایک ہی ذات ہے یا دو ذاتیں ہیں. تو اب یونانی زبان میں کہ اگر ایک ہی ذات ہے، ایک جیسی ذات ہے، ایک ہی ہے، تو وہ ہومو اوسیان ہے، اور اگر ایک نہیں ہے، ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے، تو وہ ہومو اوسیان ہے، یعنی دونوں میں صرف ایک املاؤٹ یو کا فرق ہے. اور اس پہ 20,000 آدمی دونوں طرف سے قتل ہو گئے. تو ایڈورڈ گبن نے ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صاحب ایک واول کے پیچھے 20,000 آدمی مار ڈالنا کون سی عقل مندی ہے. تو یہ ہوتا رہا کیونکہ آپ ایک دوسرے کی بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اسی زبان کا مسئلہ آپ نے کھڑا کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم وہی دو آدمی جو لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بات نہیں سمجھا پا رہے ہوتے، جب بازار میں سودا خریدنے جاتے ہیں تو ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اگر وہ مسلمان فرضیے کا انگلینڈ میں چلا جائے اور وہاں انگریز کی دکان پہ پہنچے، اس سے بینگن مانگے تو وہ اس کو بینگن ہی دیتا ہے، آلو نہیں تھماتا. اگر یہاں کا عیسائی بازار میں چلا جائے اور اس سے بھنڈی مانگے تو اس کو بھنڈی ملتی ہے، گاجر نہیں ملتی. وہاں دونوں ایک زبان بولتے ہیں اور دونوں کی مذہب کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو فوراً کوئی اندر کا آدمی جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے ایک دم، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو مجھے کہنا یہ ہے خداوند یسوع مسیح کہوں گا. وہ کہتا ہے بھائی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو سیدھا سادہ کہہ رہے کہ عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی میں مانتا ہوں. نہیں، خداوند یسوع مسیح. تو یہاں پہ ہم نے ایک تفریق پیدا کر لی مذہب کی بنیاد پر، اور مذہب کی بنیاد پر ہم نے صرف یہی تفریق پیدا نہیں کی بلکہ وہ لسانی قسم کی جو تفریق پیدا کی تو وہ ہماری پہچان بن کے رہ گئی. یعنی اگر آپ کو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہوا ملے تو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، خداوند یسوع مسیح کہے تو یہ عیسائی ہے، اور تو دونوں کے ایک جیسے ہوں گے. چوری وہ بھی کر رہا ہوگا، چوری وہ بھی کر رہا ہوگا، بدماشی وہ بھی کر رہا ہوگا، بدماشی وہ بھی کر رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن جہاں مذہب کی بات آئے گی فوراً ایک دم دونوں مذہبی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کاٹنے کھانے کو دوڑ پڑیں گے، کہیں گے نہیں صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ دونوں بزنس پارٹنر ہوں، دونوں مل کے دھندا کر رہے ہیں اسمگلنگ کا، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، معلوم ہے غلط کام ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ بیٹھیں گے اور مذہب کی بات چل پڑے گی دونوں میں شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دونوں اسمگلنگ میں لگ جائیں گے، پھر کوئی اختلافات نہیں ہوں گے. یعنی آپ دنیا میں ہر ایک چیز پر کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو یہ مذہب ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں ہم نے اسے انسانی زندگی سے باہر نکال دیا ہے. اگر ہم اسے انسانی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیتے کہ جہاں ہماری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، اسی قسم کی ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہے کہ جو میرے عقائد ہیں خدا کے بارے میں، اس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، ان کا جو میں اظہار کرتا ہوں وہ ویسے ہی جیسے میں اور خیالات کا اظہار کرتا ہوں، اور جہاں اور اختلافات آپ برداشت کر لیتے ہیں وہاں پہ اختلافات یہاں بھی برداشت کر لیں. یعنی مجھے غالب بہت اچھے لگتے ہیں، علامہ اقبال میرے پلے ہی نہیں پڑتے. بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کا سر نہیں پھاڑتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتے اچھے تو نہیں لگتے ہوں گے، بھائی ہمارا تو اسلامی شہر ہے. میں کہتا ہوں بھائی وہ اسلامی شہر کی بات نہیں ہے، وہ زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں میرے پلے نہیں پڑتی، نیل سے لے کے تابا حد کاشغر، پہلے میں جغرافیہ پڑھوں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا رہے ہیں. وہاں تو سیدھی سادھی سی بات ہے کہ آپ کو میر تقی میر اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے لگتے ہیں. آپ قورمہ کھاتے ہیں، آپ قورمہ کھائیے بھائی. جی چاول اچھے لگتے ہیں، بریانی، میں بریانی کھاتا ہوں، کوئی نہیں لڑتا. ہوٹل میں آپ نے کبھی دیکھا لوگوں کو لڑتے ہوئے؟ یار میں بریانی کھا رہا ہوں، آپ کیوں نہیں بریانی کھا رہے؟ سب بریانی کھاؤ. یا وہ جو ہے ہوٹل کا مینیجر، وہ کہہ دے گا کہ نہیں صاحب کیونکہ میں بریانی پسند کرتا ہوں تو لہٰذا سب آج کو بریانی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. آپ ہوٹل سے اٹھ کے چلے جائیں گے، آپ کو نہیں ملتا تو ہم دوسرے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. اچھا وہ آپ کو روکتا بھی نہیں، آپ وہ چلے جاؤ. مذہب میں ہم نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ اگر تم وہ نہیں مانو گے اور ویسے نہیں مانو گے اور ان الفاظ میں نہیں مانو گے اور ویسے اقرار نہیں کرو گے تو بیٹا ہم تمہیں جانے بھی نہیں دیں گے. ہوٹل میں تو یہ کہ ہوٹل چھوڑ کے دوسرے ہوٹل میں چلے جاؤ گے، لیکن اس میں ہم جانے بھی نہیں دیں گے. ایک دفعہ تم آ کے پھنس تو گئے ہو اس چوہے دان میں، باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ دنیا کا وہ عجیب و غریب تجربہ ہے جس نے دنیا کو مذہب سے متنفر کر دیا ہے اور صحیح طور پر کیا ہے. کیونکہ کہیں اور آپ ایسی نامعقولیت کا ثبوت نہیں دیتے جتنا اس فیلڈ میں دیتے ہیں. ہر جگہ آپ تنقید برداشت کر لیتے ہیں، یہاں تنقید آپ سے برداشت نہیں ہوتی. اگر آپ فرض کیجئے غالب کی کسی شعر پر تنقید کریں تو میں آپ کے سامنے پوچھوں گا صاحب آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا صاحب میں فلاں کو مانتا ہوں، تو میں ویسی کوئی مثال ڈھونڈ کے لاؤں گا، بھائی انہوں نے بھی ایسی ہی ترکیب استعمال کی ہے، اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں، تو ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. اس میں آپ ویسی ترکیب نکال کے بھی لے آئیے، بھائی آپ کے یہاں بھی ایسی چیز موجود ہے، تو وہ کہے گا آپ ہمارا تذکرہ تو چھوڑے، بات تو آپ کی بات کی ہو رہی ہے، ہمارے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ ہماری جب ہوگی تو بات ہوگی، ابھی تو آپ ثابت کریں. تو ہم نے دھینگا مشتی مچا رکھی ہے مذہب، اور ایسی ایسی کشتیاں لڑی ہیں، ایسے ایسے دنگل لڑے ہیں اور آج تک لڑ رہے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی جواز ہمیں کہیں سے دکھائی دیتا ہی نہیں ہے. مجھے یہ واقعہ صرف اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں پر وہ اجارہ داری ختم کی گئی ہے ملائیت کی، پادریت کی، پنڈتیت کی، کہ وہ کوئی بھی ہے جو اجارہ دار بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی تعویل اور تشریح کر سکوں، آپ کو نہیں پہنچتا کیونکہ میں نے 5 برس کی سیکھا ہے یا 10 برس سے سیکھا ہے. آپ کیا ہوتے ہیں جمعہ جمعہ 8 دن آپ کو، آپ تو اصل زبان بھی نہیں جانتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم اصل زبان تو نہیں جانتے، لیکن یہ ترجمہ تو آپ ہی نے کیا ہے نا، یہ تو جانتے ہیں، اس پہ بات کر لیجئے. تو کہ نہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ایمان لائیں پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا، یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. کافروں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا. ہمارے ایک دوست ہیں، جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے فوراً وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ تو تو آئی کافر، تیرے تو دل پہ خدا نے تالے لگا رکھے ہیں، تیری سمجھ میں کیا آئے گا، پہلے مسلمان ہو پھر سمجھ میں آئے گا. کلمہ تو پڑھ، میں کہتا ہوں آپ 10 دفعہ پڑھوا لیجئے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل تو یہ ہے. تو اجارہ داری جو ہے جب تک یہ قائم رہے گی ایک طبقے کی، اور وہ طبقہ حکومت کرتا رہے گا اور مراعات یافتہ طبقہ ہوگا، کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آپ کبھی بھی جو ماننے والے ہیں وہ کسی بات پر متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماننے والے کو تو جانا پھر اسی کے پاس ہے نا، قبلہ یہ ایسی ہے. نہیں نہیں نہیں، کہا کس نے ہے؟ اب سوال یہ کہ کہا کس نے ہے. اگر آپ ہیں مسلمان اور آپ نے کہا کہ مجھ سے تو کہا ہے یہ صادق مسیح نے، تو اس نے بکواس کی ہے. اور اگر آپ ہیں عیسائی اور آپ نے کہا یہ محمد صادق نے کہا ہے، تو تب آپ پھر بکواس کر رہا ہے وہ. اگر آپ مسیحی ہیں تو صادق مسیح کہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو محمد صادق کہے، تب تو بات مانی جائے گی، ورنہ تو نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اجارہ داری تو ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ تو ہم نے لیا ہوا ہے پورے کی پوری سچائی کا، دوسرے کو حق ہی نہیں پہنچتا. تو یہ اجارہ داری توڑنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام جو آئے وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ یہ اجارہ داری توڑی جائے، لیکن یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ انہی انبیاء کرام کے نام پر سب سے بڑی اجارہ داریاں قائم کی گئیں اور آج تک قائم ہیں. اور جب بھی آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی نبی کو آگے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے تو یہ فرمایا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، جوتے کھائیے. ہم جو مل کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ، ہم یہی صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لیکن اس کے لیے کسی کے ذمہ یہ مت لگا دیجئے کہ آپ ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں قبلہ، کیونکہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ای میل پہ رابطہ قائم ہے، ہمارا نہیں ہے، اب وہ ایڈریس آپ ہی کے پاس ہے. ہر ایک، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ خدا ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ آپ کا خالق ہے، تو پھر اس پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے وسائل آپ کے لیے مہیا کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو میں ایسے خدا کو نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے. اور اگر وہ وسائل اس نے ہر ایک کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تو پھر ہر آدمی کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اسے پڑھنے کے بعد اور اسے سمجھنے کے بعد مانے یا نہ مانے. ہم نے صرف ایک ہی حق دیا ہوا ہے، ماننے کا. نہ ماننے کا تو ہم نے حق ہی چھینا ہوا ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ اسے مانے نہیں، آپ جہنم رسید ہو جائیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں، ایک دفعہ میرے اس بیان کو ایک اخبار نے بہت اچھالا، میں یہ کہتا ہوں کہ باقیام ہوش و حواس مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن ذہنی خودکشی کر کے جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ عقل کا تقاضا کریں. جب مذہب کی بات آئے آپ کہیں گے نہیں صاحب مذہب کا عقل سے کوئی دور کا ہی واسطہ نہیں ہے، اور پھر جب دوسرا کوئی اعتراض کرے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ مذہب کا کوئی عقل سے واسطہ نہیں، اور جب آپ کو دوسرے کی تردید کرنا ہو تو سارے عقلی دلائل پیش کرنا شروع کر دیں. یعنی اس سے بدترین منافقت آج تک میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے جس نے مذہبی لوگوں میں دیکھی ہے. جو سارے منافقت کے خلاف ڈنڈے لے کے پھر رہے ہیں وہی سب سے بڑے منافقین ہیں. اس لیے آج ان کا اقتدار ختم ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب جب میں رسالے دیکھتا ہوں میگ میں تو مجھے 52 ہفتوں میں سے 50 ہفتے میں فلم ایکٹرسوں کی تصویریں تو باہر دکھائی دیتی ہیں لیکن کسی عالم کی تصویر دکھائی نہیں دیتی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ باہر عالم کی تصویر چھاپ دیں گے تو وہ میگ نہیں بکے گا، کیونکہ وہ ان کو کچھ دے نہیں رہا ہے، وہ انہیں تکلیف دے رہا ہے، وہ دکھ دے رہا ہے، درد دے رہا ہے، لڑانا سکھا رہا ہے. دوسرا کم از کم آپ جو 2 گھنٹے کی آپ نے فلم دیکھی ہے کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا سا سکون تو ہوا. آپ اس کی تصویر صرف اس لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو آپ وہ دکھ درد بھول گئے، اور اگر وہ آپ کے دکھ درد میں اضافہ کرے، آپ کو ڈرائے دھمکائے، یعنی مذہب تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ڈرانے دھمکانے کا نام ہے، کہ آپ کو وہ ڈراتا رہے گا، یہ نہیں مانو گے جہنم رسی تو جاؤ گے، وہاں ایسے جوتے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے مارے جائیں گے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، سانپ دوڑیں گے، بچھو دوڑیں گے تمہاری زبان پہ، بدبخت تو مانتا نہیں ہے. وہ اس کو کبھی یہ نہیں سمجھاتے کہ بھائی اگر آپ یہ مان لیں گے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، بنی نہ ہوئے انسان کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ یہاں اس دنیا کو جنت بنا لیں گے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو وہاں جنت نصیب ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اسی کو جہنم بنا دیا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو آپ یہ توقعات مت رکھیے کہ وہاں آپ کو جنت ملے گی، وہاں بھی آپ کو جہنم ملے گی. کیونکہ وجہ یہ کہ اگر آپ کو غلطی سے بھی جنت میں بھیج دیا گیا تو آپ اسے بھی جہنم بنا کے چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کے تو رگ و پے میں ایک چیز سمائی ہوئی ہے لڑنا جھگڑنا، وہاں بھی آپ یہ دنگے فسادی کریں گے، یہی پڈے بازیاں ہوں گی، وہاں بھی یہی مناظرہ روز کیا کریں گے بیٹھ کے جنت میں بیٹھے ہوئے، ایک ادھر عیسائیوں کا لگا ہوا ہے ملا، ایک ادھر ان کا لگا ہوا ہے، دوسروں کا لگا ہوا ہے، وہاں مناظرے ہو رہے ہیں وہاں پر جنت میں بھیج، تو ہی ہوتا رہے گا. تو وہ اپنی کتاب پیش کر رہا ہے، وہ اپنی کتاب پیش کر رہا ہے، سارے آفس بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو اگر جنت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی معقول طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. مناظروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ آج تک ہوا ہے. ایک بہت خوبصورت مثال خلیل جبران نے پیش کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 2 آدمی تھے، ساتھ کام کیا کرتے تھے، روزانہ مناظرہ کیا کرتے تھے، کھانے کے ٹائم پہ جب بیٹھتے تھے فرصت ہوتی تھی وہ اپنا پیش کرتا تھا، ایک پکا خدا کا ماننے والا، ایک پکا دہریہ، دونوں روز لگے ہوئے ہیں. لوگ آخر تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ روز کب تک جن مناظرے ہوتے رہیں گے، تم بھی تیاری کر لو اور تم بھی تیاری کر لو، ایک دن طے کر لو اور اس دن کچھ ہو ہی جائے، فیصلہ ہو جائے آر یا پار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، 1 ماہ کی مدت دے دیجیے. لہٰذا انہیں جتنا بھی خدا کے ہونے کے دلائل مل سکتے تھے انہوں نے سارے کے سارے پڑھ ڈالے اور رٹ ڈالے، اور ان کے پاس جتنے دلائل تھے خدا کے نہ ہونے کے انہوں نے رٹ ڈالے. مناظرہ ہوا، ان کے لوگ یہی کہہ رہے تھے جو ان کے ساتھ تھے کہ صاحب ہمارا مناظر جیت گیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ خدا ہے. وہ دوسرے والے کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ ہمارے والے نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا نہیں ہے. پبلک میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ان دونوں میں فیصلہ ہو گیا، دونوں اپنے اپنے گھر گئے. وہ جو خدا کو مانتا تھا گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نے وہ کتابیں، آسمانی کتابیں اٹھائیں، اٹھا کے چولہے میں پھینکی. اس نے کہا بدبخت، کہیں کہا میں نے تمام عمر برباد کر دی تجھے ماننے میں، آج تو ثابت ہو گیا تو ہے ہی نہیں، میں نے ایسے وقت برباد کیا. وہ جو دوسرا نہ ماننے والا تھا وہ گھر پہنچا، سجدے میں گر پڑا، کہنے لگے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، میں تمام عمر آپ سے غافل رہا، آج اس شخص نے مجھے قائل کر دیا کہ آپ ہیں. تو مناظروں کا نتیجہ یہ تو شاید نکل آئے لیکن پبلک میں کبھی نہیں نکلتا. جب ہم نے دیکھا کہ مناظرے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم نے کہا کہ اب ڈنڈا ہے، جس کے پاس بڑا ڈنڈا، موٹا ڈنڈا، زیادہ طاقتور ڈنڈا، اسی کی بھینس، اصول ہی یہی ہے بھائی. تو ہم نے پھر ڈنڈے کا استعمال کیا. جو زیادہ جبر و تشدد کر سکتا ہے وہ زیادہ سچا ہے. لیکن اس اصول کے تحت کبھی ہم نے ہلاکو خان کو یہ نہیں کہا کہ صاحب وہ سچا تھا، کیونکہ اس کا ڈنڈا بہت مضبوط تھا، اس نے سب کو جو ہے درگت بنائی اور سب کے جو ہے کھوپڑیوں کا مینار تیار کر دیے، وہاں ہم نے کبھی نہیں مانی یہ دلیل. لیکن ہماری باری جب آئی تو ہم نے کہا کہ دیکھو ہم نے اتنے عرصے میں کتنا علاقہ فتح کیا، دونوں طرف سے یہ دلیل پیش کی جاتی رہی. پھر اچھی بات تھی نا تو پھیلی، بھائی اچھی بات نہیں پھیلتی ہے، مصیبت یہی ہے. آپ تندرست ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، میں عمر بھر آپ کے ساتھ گزار دوں، میری صحت میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کو ٹی بی ہے، میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، انشاءاللہ مجھے بھی ٹی بی ہو جائے گی. بیماری پھیلتی ہے، صحت نہیں پھیلا کرتی. اگر یہ پھیلنا کوئی دلیل ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے، وائرس ہے جو سب کو لگ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے. اچھی چیز کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے نتائج اچھے نکلے. سیدھی سی بات ہے، آپ کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں، اگر وہ مذہب آپ کو انسان بن کے رہنا سکھاتا ہے تو ٹھیک ہے، انسان بن کے رہنا نہیں سکھاتا تو غلط ہے. چاہے اس کے لیے کتنے اچھے دلائل اوپر سے اترتے رہیں، کہیں سے بھی اترتے رہیں، معیار جو ہے وہ یہی ہے. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ مذہب کے ٹھیکیدار وہی سب سے زیادہ لڑانے والے ہیں. فوجیں تیار کی جاتی ہیں ناموں پہ، کتاب یہ اس کی، لوگوں نے مختلف ناموں پہ مذہب فوجیں بنا لی ہیں. کتاب یہ اس کی فوج ہے، یہ اس کی فوج ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی فوج ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کی فوج ہے، اور لڑائی چلے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ لڑا ہی رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ دیانتداری سے یہ کہہ سکیں کہ ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب، ہم سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، ہم صلح کی بات کرتے ہیں. میرے دونوں سے سوال ہے، کسی ایک مذہب والے سے نہیں ہے. وہ دعوے دونوں کے ہیں، وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. جتنے مذاہب والے ہیں سب کے دعوے یہی ہیں، اور سارے ہی لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم کیسے مان لیں؟ اگر وہ مذہب آپ کو لڑنا سکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صلح کا مذہب نہیں ہو سکتا، وہ سلامتی کی پھر بات نہیں کر رہا ہے، وہ آپ زبردستی پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں. عمل تو اس کا کچھ اور نکل رہا ہے. جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ میٹنگ میں ایک صاحب سے کہہ رہے تھے، کہنے کے یار وہ ان سے وہ بشپ صاحب سے، آپ بتائیے کہ بشپ تو ایک بہت بڑا پادری ٹائپ کی، لارڈ پادری ٹائپ کی، ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ ان پادریوں کو وہ سیمینری میں کیا پڑھاتے ہیں، کون سی بائبل پڑھاتے ہیں؟ کہنے کیا مطلب تمہارا، کون سی پڑھاتے ہو تم بھی؟ وہ اعتراض کرنے لگے ہو کہ ایک سے زیادہ بائبلیں ہیں. وہ کہنے کا نہیں صاحب، میں تو گناہگار آدمی ہوں، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، ایک آدھ چیز پڑھ لیتا ہوں تو ایک آدھ ہفتے تک مجھ پہ خوف خدا طاری رہتا ہے، تو انسان کا بچہ بننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. یہ پوری پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑے بدماش یہی پیدا ہوتے ہیں. ان کو یہ تو نہیں پڑھاتے ہوں گے، دوسری پڑھاتے ہوں گے. تو وہ ان کو کون سی پڑھائی جا رہی ہے بھائی؟ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں تو اچھی باتیں ہوں گی، لیکن جو آپ پڑھنے کے بعد جو عملی طور پر مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شرافت ہمیں دکھائی دے ہی نہیں رہی. کفر کے فتوے آپ لگا رہے ہیں، قتل آپ کر رہے ہیں، مار آپ رہے ہیں، اور کار ثواب بھی ہے مارنا دوسرے کو. جو جتنا زیادہ مارے گا اتنا زیادہ اس کو جنت میں بڑا مقام ملے گا. تو بھائی پھر صلح صفائی کی باتیں گئیں کہاں؟ وہ کدھر ہیں؟ کیا وہ صرف کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ اگر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو آپ یہ بتائیے کہ میں اس کتاب کو کیا کروں، شہد لگا کے چاٹوں؟ نسخے میں آپ نے لکھ دیا کہ بہت اچھی دوائیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ دیکھ لیں گے یہ وہ دوائیں میں نے آپ کو لکھ کے دی ہیں کہ جو دنیا میں بڑی مشکل سے ہی ملیں گی، مجھے بڑی مشکل سے ملتی ہیں، کھاتا ہوں میری حالت اور تباہ ہو جاتی ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ ہوگی اچھی کسی کے لیے، میرے لیے تو اچھی نہیں. کسی زمانے میں کوئی بات اچھی ہوگی، آج وہ مناسب نہیں ہے. تو آج وہ بات کیجئے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا، بنی نو انسان کے اختلافات کم ہو سکتے ہوں، بڑھے نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں، ہمیں یہ احساس نہ رہے کہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے، یا میں مسلمان ہوں اور وہ عیسائی ہے، یا میں عیسائی ہوں اور وہ غیر عیسائی ہے، یا میں مسلم ہوں اور وہ غیر مسلم ہے، بلکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں بھی انسان ہوں اور یہ بھی انسان ہے. جتنا مجھے جینے کا حق حاصل ہے اتنا ان کو جینے کا حق حاصل ہے، اور جتنا مجھے ان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اتنا انہیں ہی مجھ سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. جتنا میں اپنے اس حق کے لیے لڑوں کہ آپ سے اختلاف کر سکوں، اتنا ہی آپ کے حق کے لیے لڑوں کہ آپ بھی مجھ سے اتنا ہی اختلاف کر سکیں. اور جب تک آپ یہ ذہنیت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے، اور انہی لوگوں کی طرح سے حیران ہوتے رہیں گے کہ حج پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہوا کہ وہ ہماری زبانیں جو تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں اور ایک ہی ہم بات سن رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں، وہ اللہ میاں کی زبان کدھر گئی؟ تو آپ عبادتیں کرتے رہیں گے، اسی طرح سے آپ قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، اور اسی طرح سے حج بھی کرتے رہیں گے اور زیارتیں بھی کرتے رہیں گے، مسلمان وہاں جاتے رہیں گے اور مسیح ویٹیکن جاتے رہیں گے، سارے یہ کام ہوتے رہیں گے، اور انسان اسی طرح سے اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، اور آپ اس کو ڈراتے بھی رہیں گے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اس لیے اس سے پہلے یہ حالات ایسے ہونا بہت ضروری ہیں. بھائی اگر یہ حالات ہونا بہت ضروری ہیں تو پھر آپ اس آدمی کو سزا کیوں دیتے ہیں وہ تو رضا الہی پہ عمل کر رہا ہے، بلکہ اس دن کو قریب لا رہا ہے جس کو لانے میں اللہ میاں کو اتنی دیر لگی ہوئی ہے، صدیاں گزر گئی، وہ تو کچھ کل کا آج آ جائے. آپ تو اسے انعام و اکرام دیں بھائی، سہرے پہنائیں، نعرے لگائیں، کندھے پہ بٹھائیں، اس کو مطلب آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں. تو اس کا کوئی ہے علاج؟ اس کا بہترین علاج یہی کہ انسانوں کی طرح سے بیٹھ کے بات کریں، معقولیت کی جو بات ہو اسے قبول کر لیں. اگر میرے یہاں نامعقولیت ہے تو میں اعتراف کر لوں کہ ہاں صاحب یہ ہے نامعقولیت، میرے آبا و اجداد اگر نامعقول تھے تو یہ مجھ سے فرض عین یہ نہیں ہے کہ میں بھی وہی اتنا ہی نامعقول رہوں جتنے وہ تھے، میں معقول بن جاؤں. دیر آیا درست آئے، چلیے یوں ہی صحیح. اگر آپ میں وہ نامعقولیت پائی جاتی ہے تو آپ اس کا اعتراف کر لیں. لیکن ہم ایک دوسرے کی نامعقولیت پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، بلکہ اپنی نامعقولیت ڈھونڈیں کہ ہم میں کتنی نامعقولیت ہے، تو تبھی تو اصلاح ہو سکتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے میں کیڑے نکالتے رہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ جو ایک پیمانہ مسیح نے مقرر کر دیا تھا کہ اگر تم دوسروں پہ فتوے لگاؤ گے تو ایک ایسی ذات موجود ہے جو اسی معیار پہ تمہیں پورا نہ پا کے تمہارے خلاف بھی فتوا لگا دے گی، پھر تم کیا کرو گے؟ کیونکہ اس میں جو ترجمہ ہمارے یہاں ہے وہ ایپ جوئی نہ کرو، ایپ جوئی نہیں کی جائے گی. اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم دوسرے کی ایپ جوئی نہ کرو تاکہ وہ تمہاری نہ کرے. لیکن وہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا نام نہیں لیتے تھے، پیسے وائس جب استعمال کرتے تو اس کا مطلب خدا کی طرف سے ہوتا تھا کہ تم جو فتوے لگا رہے ہو اسی قسم کا فتوے خدا تمہارے خلاف لگائے گا کہ وہی عیوب اور وہی برائیاں تم میں خود موجود ہیں، تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو آپ یہی دیکھیے کہ ہم اپنے اپنے عیوب پر نظر ڈالیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم میں کیا کیا برائیاں ہیں. اور جب ہم ان کا اعتراف صرف نہیں کر لیں بلکہ ان کے ازالے کی بھی کوشش کریں. ابھی تو ہم نے اعتراف کرنا بھی نہیں سیکھا نا، ابھی تو بہت منازل ہیں کہ پہلے ہم محسوس کریں کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس بات کا امکان نہیں ہے. دوسرے جب ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ ہاں ہم غلطی کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور تیسرے یہ کہ غلطی کر بیٹھے ہیں تو اس کے ازالے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس ازالے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائیں. اور جب تک ہم چاروں مراحل طے نہیں کریں گے یہی ہوگا کہ اپنی اپنی کتابیں لے کے آتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. وہ بقول مجاز کے کہ اہل صحف آتے رہے، اہل کتاب آتے رہے، این جناب اٹھتے رہے اور آن جناب آتے رہے، سروری جاری رہی، پیغمبری جاری رہی، دین کے پردے میں جنگ زرگری جاری رہی. شکریہ.